السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کو انتہائی مطلوب 3 دہشت گردوں کی اطلاع دینے پر امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے بھاری انعام کے اعلان کو تجزیہ کار دو طرفہ تعلقات میں ایک مثبت پیش رفت سے تعبیر کر رہے ہیں. اور پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پاک امریکہ مکالمہ دوبارہ شروع کیا جائے. طالبان کی جانب سے صبح سویرے شمال مشرقی افغانستان میں کیے گئے ایک حملے میں سیکیورٹی فورسز کے کم سے کم 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے ملاقات کے لیے تیار ہو گئے ہیں. بین الاقوامی ریڈ کراس اور اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ انسانی ہمدردی کی انتہائی ضروری اشیاء لے کر امدادی قافلے جمعے کے روز شام کے محصور شدہ مشرقی غوطہ کے علاقے میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن فضائی حملوں کے دوبارہ شروع ہونے کے باعث سامان ٹرکوں سے نہیں اتارا جا سکا ہے. اور امریکہ کے مشرقی ساحل پر ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں آنے والے دوسرے بڑے سرمائی طوفان کے باعث تقریباً 10 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیں، جبکہ 60 میٹر سے زیادہ برف باری ہوئی ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں اور تفصیل کچھ دیر کے بعد. اور جیسا کہ ہم نے آپ کو خبر دی کہ پاکستان کو انتہائی مطلوب 3 دہشت گردوں کی اطلاع دینے پر امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے بھاری انعام کے اعلان کو تجزیہ کار دو طرفہ تعلقات میں ایک مثبت پیش رفت سے تعبیر کر رہے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق. جی اشتیاق.
جی، پاکستان میں اگرچہ حکومت کی طرف سے رد عمل تو سامنے نہیں آیا ہے، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے، کیونکہ پاکستان کو بھی تحریک طالبان جو پاکستان ہے اس کے کمانڈر اور اس کے سربراہ اور دیگر جو شدت پسند ہیں وہ انتہائی مطلوب ہیں، جن میں فضل اللہ جو ہیں وہ سر فہرست ہیں. اسی وجہ سے جو پاکستان میں تجزیہ کار ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت جب پاکستان امریکہ سے یہ مطالبہ کرتا رہا ہے کہ وہ افغانستان میں طالبان پناہ گاہوں کے خلاف کارروائی کرے، اور کابل حکومت سے بھی یہ کہا جاتا رہا ہے، تو یہ بظاہر تجزیہ کاروں کے بقول ایک ایسا اقدام ہے جس سے دو طرفہ تعلقات آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں. تو عمومی طور پر تو اسے خوشائن قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید آگے چل کے یہ جو اقدام ہے یہ پھر دو طرفہ تعلقات کی مزید بحالی اور بات چیت کے ایک نئے سلسلے کی ابتدا ثابت ہو سکتا ہے.
اچھا، اس کے علاوہ سیکرٹری خارجہ یہاں کا دورہ کر رہی تھیں، تو اس بارے میں پاکستان میں کیا رد عمل ہے اور کیا کہہ رہے ہیں حکام؟
جی، پاکستان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ سیکرٹری خارجہ جب ملک میں واپس پہنچیں گی تو وہ پھر اپنے دورے کی تفصیلات سے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو آگاہ کریں گی، لیکن ان کے اس بیان کو پاکستانی اخبارات میں اور میڈیا میں نمایاں طور پر پیش کیا جا رہا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ طویل المدت جو اسٹریٹجک مذاکرات ہیں اور ان کو بحال کیا جائے، اور ان کی بحالی جو ہے وہی دونوں ممالک کے جو مختلف امور ہیں وہ ایک دوسرے کا موقف سمجھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. تو ان کے اس بیان کو خاصی اہمیت دی جا رہی ہے. آج ہی پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں ایک تحریری بیان بھی جمع کروایا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ بحال تعلقات کا ہاں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ باہمی احترام پر مبنی یہ تعلقات جاری رہیں، کیونکہ ان کے بقول اس خطے کے مفاد میں ہیں.
تو یہ جو تعلقات استوار ہو رہے ہیں کچھ کچھ افغانستان کے ساتھ اور امریکہ سے، اور ایک خوشگوار ماحول سا پیدا ہو رہا ہے، تو اس پہ کیا تاثر ہے وہاں پر؟
جی، پاکستانی حکام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اور یہاں جو عموماً حلقے جو کہ بین الاقوامی امور پر نظر رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نہ صرف جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو حالیہ دورے ہوئے ہیں ان سے دو طرفہ تعلقات میں بہتری کے اشارے مل رہے ہیں, جبکہ بلکہ افغانستان کے حکام نے بھی پاکستان کا دورہ کیا ہے اور اسی ہفتے افغان سفیر نے پاکستانی فوج کے سربراہ سے بھی ملاقات کی تھی, جس میں یہ اس بات کے بارے میں انہوں نے زور دیا تھا کہ دو طرفہ تعلقات میں جو شکوک و شبہات ہیں انہیں دور کیا جائے. تو آپ نے بالکل درست کہا, پاکستان اور پاکستان کے امریکہ اور افغانستان کے ساتھ جو تعلقات میں سرد مہری سی تھی, تناؤ تھا, اس میں اب کمی ہوتی نظر آتی ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ دونوں ممالک جو ممالک ہیں ان کے آپس کے باہمی رابطے اور پھر ان دونوں ہی جانب سے جو قائدین ہیں یا رہنما ہیں عہدیدار ہیں ان کے جو بیانات ہیں ان کو مثبت قرار دیا جا رہا ہے, جس سے اس توقع کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آگے چل کر یہ تعاون اور کا سلسلہ جو کہ ٹوٹا تھا وہ شاید دوبارہ بحال ہو سکے گا.
بہت شکریہ محمد اشتیاق. تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد سے, محمد اشتیاق, جن سے ہم ان حالیہ پیش رفت پر گفتگو کر رہے تھے. اب کچھ مزید خبریں. شمال مشرقی افغانستان میں صبح سویرے طالبان کے ایک حملے میں حکومت کی سیکیورٹی فورسز کے کم از کم 17 اہلکار موت کا شکار ہو گئے ہیں جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں. یہ لڑائی تاخار صوبے کے پہاڑی علاقے خواجہ غر ضلع میں اس وقت شروع ہوئی جب باغیوں نے ایک افغان فوجی اڈے پر حلہ بول دیا. اسی اثنا میں افغانستان کے دارالحکومت کابل میں جمعے کو ایک خود کش بم حملے میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے ہیں. خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے کابل پولیس کے سربراہ کے حوالے سے کہا ہے کہ خود کش بمبار پیدل تھا جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والی ہزارہ برادری کے ان لوگوں کو نشانہ بنانا چاہتا تھا جو اپنے ایک رہنما عبدالعلی مزاری کے برسی کے لیے وہاں جمع تھے. عبدالعلی مزاری 1995 میں طالبان کے ہاتھوں مارے گئے تھے. پولیس کے مطابق خود کش بمبار نے ہزارہ برادری کے اجتماع کے قریب پہنچنے کے بعد وہاں قائم ایک چوکی کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا دیا. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے. اور بین الاقوامی ریڈ کراس اور اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ انسانی ہمدردی کی انتہائی ضروری اشیاء لے کر امدادی قافلے جمعے کے روز شام کے محصور شدہ مشرقی غوطہ کے علاقے میں داخل ہو گئے ہیں, لیکن فضائی حملوں کے دوبارہ شروع ہونے کے باعث سامان ٹرکوں سے نیچے نہیں اتارا جا سکا. یہ حملے اس وقت شروع ہوئے جب انسانی ہمدردی کے قافلے کے 13 ٹرک دوما کے قصبے میں داخل ہوئے, لیکن بدترین سیکیورٹی کے باعث شدید ضرورت کے یہ سامان ٹرکوں سے نہیں اتارا جا سکا. اقوام متحدہ کے شام کے لیے خصوصی نمائندے علی الزاتاری نے کہا ہے کہ تازہ ترین گولہ باری اس یقین دہانی کی خلاف ورزی ہے جو روس سمیت تمام فریقوں نے کرائی تھی. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر زید راد الحسین نے کہا کہ مشرقی غوطہ میں جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کا احتساب کیا جائے اور حالیہ واقعات کی آزادانہ تحقیقات کروائی جائے. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ شمالی کوریا کے کم جونگ ان سے ملاقات کے لیے تیار ہو گئے ہیں. پیونگ یانگ میں مئی کے مہینے میں ہونے والی اس ملاقات میں شمالی کوریا کے خطرناک جوہری پروگرام کو ختم کرنے پر تبادلہ خیال ہوگا. شمالی کوریا کے مطلق العنان حکمران کم جونگ ان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جتنا جلد ممکن ہو ملنے اور بات چیت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ جوہری ہتھیاروں اور میزائل تجربات سے گریز کرنے کا عزم کرتے ہیں. یہ حیران کن اور تاریخی اعلان جمعرات کی شام گئے وائٹ ہاؤس کے باہر کھڑے جنوبی کوریا کے قومی سلامتی کے مشیر چنگ اوئی یونگ نے کیا. چنگ نے کہا کہ ٹرمپ کم سے کم مئی میں ملاقات کر سکتے ہیں. اور امریکہ کے مشرقی ساحل پر ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں آنے والے دوسرے بڑے سرمائی طوفان کے باعث تقریباً 10 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیں, جبکہ 60 میٹر سے زیادہ برف باری ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ یہ برف پگھلے, موسمی پیش گوئی کرنے والے آئندہ ہفتے کے شروع میں موسم سرما کے اختتام پر ایک اور طوفان کے امکان کا اظہار کر رہے ہیں. شدید برف باری اور سڑکوں پر پھسلن کے باعث عہدیداروں نے اسکول بند کر دیے ہیں اور علاقے بھر میں ہزارہا پروازیں یا تو منسوخ کر دی گئی ہیں یا ان میں تاخیر کر دی گئی ہے. نیو جرسی اور پینسلوینیا کے گورنروں نے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے. یہ تھیں کچھ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں, اللہ حافظ. Thank you.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ حافظ سعید کی جماعت الدعوہ سے منسلک ملی مسلم لیگ کو رجسٹریشن نہ کرنے کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے پر نظر ثانی کا حکم دیا ہے۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے اس بارے میں کہ ملی مسلم لیگ کے رجسٹریشن ہونے یا نہ ہونے سے ملکی سیاست اور بین الاقوامی منظرنامے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان الیکشن کمیشن کی طرف سے حافظ سعید کی جماعت الدعویٰ کی سیاسی جماعت ملی مسلم لیگ کی رجسٹریشن نہ کرنے کے فیصلے کے بارے میں الیکشن کمیشن کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی ہدایت کی ہے۔ اس بارے میں کہ اس جماعت کے رجسٹریشن ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں کیا اثرات ہوں گے، ممتاز سیاسی تجزیہ کار سلمان عابد نے پروگرام جہان رنگ میں کہا۔
دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جو نیشنل الیکشن پلان تھا کے تحت یہ طے کیا گیا تھا کہ کسی بھی کالیرم تنظیموں کو دوبارہ کسی بھی نام کے ساتھ اور کسی بھی سیاسی سرگرمی یا ان کی مذہبی سرگرمیوں میں اس طرح کی جہادی سرگرمیوں کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ اسی طرح اس پہ وزارت داخلہ نے، جس وقت یہ پارٹی رجسٹریشن کا مسئلہ آیا تھا تو وزارت داخلہ نے اس پہ منع کر دیا تھا۔ لیکن اب جو فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا ہے، بنیادی طور پہ تو ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ ان کی پارٹی کو رجسٹریشن کی جائے یا نہ کی جائے، صرف یہ کہ ان کی درخواست سماعت کے لیے منظور کی گئی ہے اور ضروری نہیں کہ فیصلہ ان کے حق میں آئے۔ آفر صحیح صاحب کے ممکن ہے کہ فیصلہ عدالت بھی وہی دے جو اس وقت ہماری اسٹیٹ کا موقف ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ایک پولیٹیکل امپلیکیشن یہ ہے کہ عمومی طور پہ جو اس طرح کے گروپس ہیں اگر وہ مین اسٹریم پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں تو ریاست ان کو کتنا اسپیس دیتی ہے، کیونکہ اگر ریاست ان کو اسپیس نہ دے اور ان کو واپس دیوار کی طرف دھکیلے گی تو پھر وہ واپس اسی طرف جائیں گے جہاں سے وہ آئے ہیں ملیٹنسی کے کانٹیکسٹ میں۔ عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ ملیٹنسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مینیمائز کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پھر اس طرح کی گروپوں کو مین اسٹریم میں لانے کی اسپیس جو ہے وہ کریٹ کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے اوپر ہمارے ہاں جو رائے عامہ ہے وہ تقسیم ہے، اور انٹلیکچولی بھی اکیڈیمیکلی بھی ہمارے ہاں دو طرح کی رائے پائی جاتی ہے، ایک یہ کہ ان کو اسپیس دی جائے، دوسرا کہتا ہے کہ اس کو اسپیس نہ دی جائے۔ تو یہ بحث تو رہے گی۔
کہا رہے کہ جماعت الدعویٰ کا شمار ان تنظیموں میں ہوتا ہے جن پر اقوام متحدہ کے علاوہ امریکہ کی طرف سے بھی پابندی عائد کی جا چکی ہے۔ اس بارے میں کہ پاکستان کو اس حوالے سے بین الاقوامی دباؤ کو بھی سامنا ہے، سلمان عابد نے کہا کہ پاکستان کے لیے ایک مشکل مسئلہ ہے۔
سیاسی طور پر جو اس وقت جو حکومت ہے وہ نہیں چاہتی کہ کسی انٹرنیشنل پریشر کے طور پہ اگر ہم ان کو اسٹیٹ دے رہے ہیں مین اسٹریم میں لانے کے لیے، تو پھر جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں باہر بیٹھے ہوئے لوگ یہی الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان کسی نہ کسی شکل میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ملیٹنٹ گروپوں کو سپورٹ کرتا ہے، ان کو مین اسٹریم پالیٹکس میں لانے کی باتیں کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جس وقت یہ جو ابھی تحریک بلیک والے ہیں جب یہ سامنے آئے تھے تو اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ان کے پیچھے جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے، تو یہ باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ اس لیے دنیا میں بھی جو ہے نا اس کے بارے میں جو کانشیسنیس ہے، جو سینسٹیوٹی موجود ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اس لیے فیصلہ سے اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک پارٹی کی رجسٹریشن کا مسئلہ ہے، بلکہ اسے ایک پورا اسٹیٹ نیریٹو بھی ڈیسائڈ ہوگا کہ کیا آپ ان کے لیے وہ اسپیس کریٹ کرتے ہیں، اگر وہ کرتے ہیں تو پھر کتنی اس کی امپلیکیشنز پولیٹیکلی ہمیں فیس کرنی پڑے گی ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی، اور اگر وہ ان کو نہیں دیتے ہیں تو پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ پھر وہ واپس اسی راستے کی طرف جائیں گے جہاں سے وہ اس وقت ہمیں آئے تھے اور جہاں سے ہم نے ان پر بین کیا تھا۔ تو ایک بڑی مشکل صورتحال ہے خود پاکستان کے لیے۔ یہ جو وزارت داخلہ نے دیا تھا وہ کوئی خوشی سے نہیں دیا تھا۔
انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو اس سلسلے میں مشکل فیصلے کرنے ہوں گے۔ قمر عباس جعفری، اردو voa، واشنگٹن۔
پاکستان کے سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پاک امریکہ مکالمہ دوبارہ شروع کیا جائے۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی اسفر امام کی ایک رپورٹ۔
واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں میڈیا بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ وہ امریکی حکام کی دعوت پر یہاں آئی ہیں، اور انہوں نے تھنک ٹینک سے بھی خطاب میں اس بات پر زور دیا ہے کہ پاک امریکہ مکالمہ دوبارہ شروع کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ 5 مختلف شعبوں میں بات چیت کے لیے دونوں ممالک کے درمیان قائم ورکنگ گروپ کا اجلاس کئی برسوں سے تعطل کا شکار ہے، جسے بحال ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی امداد کی بندش اور فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس میں پاکستان پر پابندی میں امریکہ کے کردار کو سمجھتے ہیں اور یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اقدامات اپنے قومی مفاد میں ہی اٹھائے گا. ہم نے ہزاروں جانوں کی قربانیاں دی ہیں اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے عزم پر قائم ہیں. یاد رہے کہ دہشت گردوں سے نمٹنے کے معاملے میں امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈالتا رہا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کی جانب سے اس سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات مؤثر اور بلا امتیاز نہیں ہیں. ایک سوال پر تہمینہ جنجوا نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ بارڈر مینجمنٹ پر بات چیت جاری ہے, توقع ہے کہ یہ معاملہ جلد طے ہو جائے گا جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان کراس بارڈر کی سرگرمیوں کی شکایت کا خاتمہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بھی شکایت ہے کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور بقول ان کے بھارت کا اس میں اہم کردار ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران پاکستان کے 200,000 فوجی شمالی سرحدوں پر تعینات ہیں جبکہ جنوبی سرحدوں پر بھی بھارت کی جانب سے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائی کے لیے تیار ہے لیکن اس سے اس کی صلاحیت سے زیادہ توقع نہ کی جائے. پاکستان نے حقانی نیٹورک سمیت تمام افغان جنگجوؤں کو ملک سے نکال باہر کیا ہے, اس کے بعد ان پر ان کے اختیارات زیادہ قائم نہیں رہے. پاکستانی سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ افغان طالبان سے کئی ایک ممالک بات چیت کر رہے ہیں, اس کی وجہ یہ حقیقت ہے کہ اب بھی ملک کا نصف سے زائد حصہ ان کے کنٹرول میں ہے. ہمارا اصولی موقف یہ ہے کہ افغانوں کو اپنے معاملات خود طے کرنے دیے جائیں. تاہم پاکستان قیام امن کے لیے افغانستان کے ہر اقدام کی حمایت جاری رکھے گا. پاکستانی سیکرٹری خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان پر دباؤ ڈال کر اسے ایسے اقدامات پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. دہشت گردی کے خلاف جو بھی اقدامات اٹھائے جائیں گے وہ اس کے قومی مفاد میں ہوں گے. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس حالیہ فیصلے پر کہ عدلیہ, فوج اور سول سروسز میں اہلیت کے لیے اپنے عقیدے کے متعلق حلفاً بتانا ضروری ہے, تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس سے غیر مسلم کمیونٹی کے لیے مسائل میں مزید اضافہ ہوگا. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان کی عدلیہ, مسلح افواج اور اعلیٰ سول سروس میں شامل ہونے سے پہلے پاکستانی شہریوں سے اپنے مذہب و عقیدے کے مطابق بیان حلفی کو لازمی قرار دینے کی ہدایت کی ہے. ہائی کورٹ کی طرف سے یہ ہدایت الیکشن ایکٹ میں ختم نبوت کے حلف نامے میں مبینہ ترمیم سے متعلق عدالت میں دائر کی گئی متعدد درخواستوں سے متعلق جمعے کو جاری ہونے والے مختصر فیصلے میں کی گئی ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ شناختی کارڈ, پاسپورٹ اور دیگر شناختی دستاویزات کے اصول سے قبل اپنے مذہب کے بارے میں بیان حلفی داخل کرنا ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عزیز صدیقی نے اپنے فیصلے میں کہا کہ دین اسلام اور پاکستان کے آئین کے تحت غیر مسلم شہریوں کے حقوق کا تعین کر دیا گیا ہے اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے. عدالت نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پارلیمان کو مناسب اقدامات کرنے کے لیے بھی کہا ہے اور حکومت کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ تمام شہریوں کے قوائف ان کے مذہب کے مطابق ہوں. عدالت نے اپنے فیصلے میں مزید کہا, ہر پاکستانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مذہب کے حوالے سے صحیح شناخت ظاہر کرے, بصورت دیگر ایسا شہری دھوکہ دہی کا مرتکب ہوگا. عدالت نے قوائف کے اندراج کے قومی ادارے نادرا کو بھی ایک مدت کا تعین کرنے کی ہدایت کی ہے, جس میں کوئی بھی شہری اپنی شناختی دستاویزات کے لیے اپنی مذہبی شناخت کو اپنے عقیدے کے مطابق تبدیل کرنے کا مجاز ہوگا. پاکستان میں کسی بھی شہری کا مذہبی عقیدہ ایک حساس معاملہ رہا ہے اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اور بعض سماجی حلقوں کا موقف ہے کہ مذہب کے حوالے سے کوئی بھی اقدام ریاست کی سطح پر اٹھانے سے پہلے ان معاملات کی احساسیت کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. انسانی حقوق کے موقع غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ مہدی حسن نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
یہ ایک دفعہ پہلے بھی اس کی کوشش کی گئی تھی جس پہ بہت ریزسٹنس ہوئی تھی اور بہت اعتراضات کیے گئے تھے کہ پاسپورٹ میں یا شناختی کارڈ میں مذہب کا خانہ جو ہے وہ غیر ضروری ہے, کیونکہ پاسپورٹ آپ کے باہر کے ملک کے لیے اور ان کے لیے آپ کا مذہب جو ہے وہ کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طرح جو تمام چیزیں یہ وہ ہیں جو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پاکستان میں ان پہ بحث ہو چکی.
مہدی حسن نے مزید کہا کہ پاکستان میں غیر مسلم برادری سے تعلق رکھنے والوں پر اپنی مذہبی شناخت کے اظہار کی شرط عائد کرنا ان کے لیے کئی طرح کے مسائل کا موجب بن سکتا ہے, تاہم حکومت میں شامل عہدیدار ان خدشات کو مسترد کرتے ہیں اور متعدد بار اس عزم کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہر شہری کے بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے حکومت ہر وقت کوشاں ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
طالبان کی جانب سے صبح سویرے شمال مشرقی افغانستان میں کیے گئے ایک حملے میں سیکیورٹی فورسز کے کم از کم 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں, اس کے علاوہ بہت سے زخمی بھی ہوئے ہیں. اس بارے میں اسلام آباد سے ہمارے نامہ نگار ایاز گل کی ایک رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رضوی۔
لڑائی تخار صوبے کے خواجہ گھر کے پہاڑی علاقے میں ہوئی، جہاں باغیوں نے افغان فوج کے ایک اڈے پر حملہ کر دیا۔ ضلع کے سربراہ محمد عمر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان کے ریڈ آرمی نامی کمانڈو یونٹ کے بیسیوں باغیوں نے اڈے اور قریبی سیکورٹی چوکیوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہلاک ہونے والوں میں افغان فوجی اور پولیس والے شامل ہیں۔ طالبان کے ایک ترجمان نے دعویٰ کیا کہ اس کے جنگجوؤں نے اڈے اور قریبی واقع 12 سیکورٹی چوکیوں کو تباہ کر دیا اور تقریباً 30 افغان فوجیوں کو مار ڈالا۔ اسی دوران افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نصرت رحیمی کے مطابق آج ایک الگ حملے میں، جو دارالحکومت کابل میں کیا گیا، ایک خودکش حملہ آور نے ایک بڑے اجتماع سے 300 میٹر کے فاصلے پر اپنی کمر سے بندھا ہوا بارود دھماکے سے اڑا دیا، جس کے نتیجے میں کم سے کم 9 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے۔ یہ لڑائی ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکہ کے ایک تازہ ترین فوجی اندازے میں اس جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ ملک کے 407 علاقوں میں 56% سے کم علاقے سرکاری کنٹرول میں ہیں، جو دسمبر 2015 کے بعد سے سب سے کم ہے۔ افغانستان کی تعمیر نو کے لیے خصوصی انسپکٹر جنرل سیگار نے یہ اعداد و شمار جنوری میں جاری کی گئی سہ ماہی رپورٹ میں اضافے کے طور پر بتائے ہیں۔ امریکی حکومت کے زیر انتظام اس ادارے کو اس سے پہلے نیٹو کے ریزولوٹ سپورٹ مشن کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اعداد و شمار کو کھلے عام جاری نہ کرے۔ اس ادارے نے بتایا ہے کہ ملک میں 30% علاقے ایسے ہیں جہاں کشمکش جاری ہے، جبکہ 14.3% علاقے اس وقت باغیوں کے کنٹرول میں یا ان کے زیر اثر ہیں۔ اس ادارے یعنی سیگار کا مزید کہنا ہے کہ 2015 کے بعد سے باغیوں کے کنٹرول والے یا ان کے زیر اثر علاقوں کا تناسب دوگنا ہو گیا ہے، جبکہ سرکاری کنٹرول یا ان کے زیر اثر علاقوں میں 20% سے زیادہ کی کمی آ گئی ہے۔ نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والے ایک حالیہ مضمون کے مطابق 2017 میں افغان سیکورٹی فورسز کو غیر معمولی جانی نقصان ہوا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں متعین افغان سفیر نے پاکستان کے فوجی سربراہ سے ملاقات کی ہے اور افغانستان میں حال ہی میں ہونے والی امن کانفرنس پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے تعلقات کے بارے میں بات کی۔ پروگرام جہاں رنگ میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے اس بارے میں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے بریگیڈیئر سعد نذیر اور اسٹریٹیجک ویژن انسٹیٹیوٹ کے ظفر اقبال چیما سے بات کی۔ بریگیڈیئر سعد نذیر کا کہنا تھا،
جہاں تک افغان امبیسیڈر عمر راشد وال کی بات ہے تو وہ کافی فعال ہیں اور آرمی چیف سے پہلے بھی اس کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور یہ اب جو ملاقاتیں انہی ملاقاتوں کا ایک سلسلہ ہے۔ اور میرے خیال میں کہ افغانستان جس طریقے سے پاکستان کو ابھی انگیج کر رہا ہے تو اس میں ابھی ایک تسلسل پایا جاتا ہے، اور تسلسل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کی ایک امید بھی نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس حملے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ پنڑ میں ہوا، اور وہاں پر 20 جو جی ٹی پی کے لوگ تھے، جن میں ٹی ٹی پی کے جو کہا جاتا ہے کہ فضل اللہ کا بیٹا بھی اس میں شامل تھا ہلاکتوں میں، اور یاسین جو ان کا سوسائڈ بمبر ٹرینر تھا وہ بھی، اور باقی بھی جو لوگ تھے وہ پاکستان سے تعلق رکھتے تھے۔ تو لگتا ہے کہ یہ تعاون کے ساتھ ساتھ زمینی حقائق کے مطابق کچھ اقدامات بھی ہے، اسی طرح اقدامات پاکستان بھی اٹھا رہا ہے، اور وہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپس میں جو تناؤ ہے یا جو بے اعتباری ہے اس کو کم سے کم کیا جائے، اور جن چیزوں پر اتفاق ہو سکتا ہے یا دونوں کے مفاد میں آگے بڑھ سکتے ہیں تو وہ اقدامات اٹھائے جائیں. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ فیس ٹو فیس ملاقات ہوتی ہے. تو ایک طرف پر تو ایک قسم کا عسکری قیادت ہے اور دوسری طرف پر ڈپلومیٹک قیادت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کے درمیان کچھ تعلقات کو بہتر کرنے میں اور طالبان کے کو میز پر لانے میں کوئی کھڑکی کوئی دروازہ کھلنے والا ہے کرنے کے اس طرح کے طرف اشارہ کر رہے ہیں.
اچھا ظفر اقبال چیما صاحب یہ فرمائیے کہ دونوں جانب اس وقت آپ کو بڑی شدید خواہش نظر آتی ہے, افغانستان کی طرف سے بھی پاکستان کی طرف سے بھی, کہ تعلقات ٹھیک ہوں, حالات معمول پر آئیں. کیا اس بات کی کوئی ضمانت دی جا سکتی ہے کہ جو بیرونی فیکٹرز اس پروگریس کو افیکٹ کرتے ہیں اور پھر روک دیتے ہیں, ان سے نپٹا جا سکتا ہے یا ان کو روکا جا سکتا ہے؟
اس بات کی ضمانت تو بالکل نہیں دی جا سکتی, لیکن جو ہے کوشش ضرور کی جا سکتی ہے کہ جو افغانستان کے اندر جو ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں اور جو ایکسٹرنل پاورز ہیں ان کو باوری کرانے کی کوشش کی جائے کہ یہ کانفلکٹ جو ہے کسی پارٹی کے مفاد میں نہیں ہے اور بہترین حال جو ہے افغانستان میں امن بان کرنے کے لیے اور ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کی پوزیشن کو ریکگنائز کرنے کے بعد ہی ایک جو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہے وہی کامیاب ہو سکتی ہے. اگر پاکستان, ایران, افغانستان کی حکومت اور جو باہر کی پارٹی ہیں یونائٹیڈ اسٹیٹس اور امریکہ, چائنا اور رشیا, اگر یہ مل کے ایک لارجر نیگوشیشن پروسیس انیشیٹ کریں جن کا تمام جو انٹرنل اور ایکسٹرنل ایکٹرز ہیں ان کے اوپر اثر ہے, تو میرا خیال میں افغانستان کی امن کے جو امکانات ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے ملاقات کے لیے تیار ہو گئے ہیں. تفصیلات بہجت جیلانی سے.
امریکہ کے صدر اور شمالی کوریا کے لیڈر کے درمیان ملاقات کے بارے میں یہ حیران کن اعلان منگل کی شام کیا گیا. جنوبی کوریا کے قومی سلامتی کے دفتر کے سربراہ چانگ یوئی یانگ نے یہ اعلان کیا. وہ صدر ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں کو تفصیلات بتانے کے لیے واشنگٹن میں تھے. ان حکام میں امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر ایچ آر میک ماسٹر بھی شامل تھے. مسٹر چانگ یوئی یانگ نے انہیں اپنے پیونگ یانگ کے دورے کے دوران ہونے والی سفارتی پیش رفت کے بارے میں آگاہ کیا. انہوں نے شمالی کوریا کے لیڈر کی طرف سے امریکہ کے صدر کو دورے کی زبانی دعوت بھی دی.
پریزیڈنٹ ٹرمپ اپریشیٹڈ دا بریفنگ اینڈ سیڈ ہی وڈ میٹ کم جونگ ان.
جنوبی کوریا کی قومی سلامتی کے مشیر چانگ یوئی یانگ کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے تفصیلات کو سراہا اور کہا کہ وہ مئی میں کم جونگ ان سے ملاقات کریں گے تاکہ مستقل بنیادوں پر جوہری سرگرمیوں کو روکا جا سکے. جمہوریہ کوریا, امریکہ, جاپان اور دنیا کے اپنے متعدد حلیفوں کے ساتھ مل کر جزیرہ نما کوریا کو مکمل طور پر جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے عزم پر قائم ہے. صدر ٹرمپ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر لکھا کہ ٹرمپ کی طرف سے انتہائی دباؤ کی حکمت عملی نے بین الاقوامی کوششوں کی قیادت کرتے ہوئے شمالی کوریا کے خلاف کڑی تعزیرات عائد کیں اور یہ تعزیرات اس وقت تک برقرار رہیں گی جب تک کوئی سمجھوتا طے نہیں ہو جاتا. صدر ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ پیغام میں لکھا, کم جونگ ان نے جنوبی کوریا کے نمائندوں کے ساتھ جوہری سرگرمیوں کو ختم کرنے کے بارے میں بات کی ہے, صرف روکنے کے بارے میں نہیں, اور پھر اس وقت کے دوران شمالی کوریا کی طرف سے میزائل تجربے بھی نہیں. بڑی پیش رفت ہوئی لیکن پابندیاں اس وقت تک برقرار رہیں گی جب تک کوئی سمجھوتا طے نہیں پا جاتا. ملاقات کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. اور جنوبی کوریا کے لیے امریکہ کے سابق سفیر کرسٹوفر ہل نے کہا کہ یہ ایک غیر معمولی اعلان ہے اور انہیں اس بارے میں تشویش ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. جنوبی کوریا کے لیے امریکہ کے سابق سفارتکار کرسٹوفر ہل کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق ہر چیز غیر معمولی ہے. میں نے 4 برس تک شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات کیے اور وہ غیر معمولی 4 سال تھے, لیکن پچھلے 4 گھنٹوں میں جو کچھ ہوا اس کا کسی چیز سے مقابلہ نہیں. اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال کیا شکل اختیار کرتی ہے. اگر میں وائٹ ہاؤس عملے کا رکن ہوں تو اس کے نتیجے کے بارے میں تشویش کا شکار رہوں. ہمارے سامنے ایک ایسے صدر ہیں جو ضروری نہیں قواعد کے مطابق کام کریں, اور میرا خیال ہے کہ یہی بات کم جونگ ان کے بارے میں کہی جا سکتی ہے. اس لیے اب صورتحال کے نتیجے کا انتظار رہے گا. جنوبی ہتھیاروں کے خاتمے کا امکان شمالی کوریا کی طرف سے جوہری اور بلسٹک میزائلوں کے تجربات سے پیدا ہونے والی کشیدگیوں کو نمایاں طور پر کم کرنے میں مدد دے گا. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے.
ٹیکساس میں اس ہفتے پرائمری ووٹنگ کے آغاز کے ساتھ 2000 پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد امین۔ آبی وسائل سے متعلق ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں پانی کی کمی کا مسئلہ اس مقام تک پہنچ چکا ہے جہاں سے بحران جنم لے سکتا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان میں حکومتی ذمہ داران کا کہنا ہے کہ اگر ملک میں پانی کے استعمال کے موجودہ طریقے کو تبدیل اور اس کے ضیاع کو نہ روکا گیا تو آبی بحران دور نہیں۔ ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کی آبی ضروریات کے تناظر میں ماہرین اس بات پر بھی زور دے رہے ہیں کہ نہ صرف پانی کے ضیاع کو روکنے بلکہ اسے ذخیرہ کرنے کے لیے چھوٹے، درمیانے اور بڑے ڈیم بنانا ضروری ہے۔ سرکاری تحقیقاتی ادارے پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز کے چیئرمین ڈاکٹر محمد اشرف نے وائس آف امریکہ سے ایک انٹرویو میں کہا،
اگر جو صورتحال ہے اگر اسی طرح سے رہتی ہے، ہمارے پانی کے ریسورسز وہی رہتے ہیں، ہمارا سٹائل پانی کے یوز کرنے کا وہی رہتا ہے، مس مینجمنٹ کا وہی رہتا ہے، پاپولیشن جیسے ایکسپوننشلی بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی رہتی ہے، تو ایک ٹائم آئے گا کہ یہ بحران ہو سکتا ہے۔ جو پانی ہمارے پاس آتا ہے، بارش کی شکل میں آتا ہے، دریاؤں میں آتا ہے، اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پانی کو محفوظ کرنا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ زیر زمین پانی کے استعمال میں اضافے سے پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے اور پانی کا معیار بھی خراب ہو رہا ہے۔
جو گراؤنڈ واٹر ہے اس کے اوپر پریشر آ رہا ہے۔ مور دین 93% ڈرنکنگ واٹر جو ہے وہ گراؤنڈ واٹر سے آتا ہے، تو اس لیے تمام شہروں میں جو پینے کا پانی ہے اس کے اوپر ایک بڑا پریشر آ رہا ہے، تو اس کی کوانٹٹی اور کوالٹی بوتھ جو ہیں وہ خراب ہوتی جا رہی ہیں۔
ڈاکٹر محمد اشرف نے کہا کہ نہ صرف شہری آبادی میں اضافے کے سبب پانی کی ضروریات بڑھ رہی ہیں بلکہ ان کے بقول 2025 تک ملک کی زرعی ضروریات کے لیے بھی پانی کی طلب مزید بڑھ جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ زراعت کے شعبے میں بھی جدید ٹیکنالوجی کو استعمال میں لاتے ہوئے پانی کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر محمد اشرف کا کہنا تھا کہ پانی کی اہمیت اور اس کے ضیاع کو روکنے کے لیے اس وقت جو مہم چلائی جا رہی ہے وہ کافی نہیں ہے۔
آپ کو واٹر یوز جو ہیبٹس ہیں اس کو چینج کرنا ہے، اور واٹر یوز ہیبٹس جو ہیں یہ اتنی آسانی سے نہیں چینج ہوتی، اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ایکسٹینسو قسم کی مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ٹیرف پراپر لگانے کی ضرورت ہے، پانی جو آپ دیتے ہیں اس کو میٹر کر کے لگانے کی ضرورت ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیم بنانے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں فی کس پانی کی دستیابی بھی تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے پہاڑی شہر کے مکین اپنے دریا کے بارے میں تشویش کا شکار ہیں کہ اس کو پن بجلی کے ایک نئے منصوبے سے شدید نقصان ہوگا۔ حکومت وعدہ کر رہی ہے کہ وہ اس کے اثرات کو کم سے کم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گی۔ وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
ہمالیہ پہاڑی سلسلے کے اس شہر میں زندگی کا دار و مدار اس دریا پر ہے جو اس کے اندر سے گزرتا ہے۔ دریا نیلم مظفر آباد شہر کے لیے پینے کا پانی فراہم کرتا ہے، سیاحت اور تفریح کے لیے ایک بنیادی ذریعہ ہے، اور کوڑے کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کے لیے کسی تنصیب کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ موسم گرما میں گلیشیئر سے آنے والے ٹھنڈے پانی کی وجہ سے مقامی آب و ہوا خوشگوار رہتی ہے، لیکن ایک عشرے سے پن بجلی کے نئے منصوبے پر کام ہو رہا ہے اور اب جلد ہی وہ استعمال ہونے لگے گا اور دریا کے پانی کو بجلی تیار کرنے کے لیے سرنگوں سے گزارا جائے گا۔ مقامی افراد کو خدشہ ہے کہ اس کے اثرات ماحول اور ان کے انداز زندگی کے لیے تباہ کن ثابت ہوں گے۔
سب سے بڑا ایشو تو یہ ہوگا کہ مقامی
باشندے افضال سلیریہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو درجہ حرارت میں اضافہ ہو جائے گا، پھر کوڑے کو ٹھکانے لگانے کے مسائل پیدا ہوں گے اور مقامی ماحول پر منفی اثرات پڑیں گے، بیماریاں پھیلنے لگیں گی اور ہم انفیکشن اور جلد کی بیماریوں کے بارے میں پریشان ہیں۔ ادھر حکومت کا اصرار ہے کہ یہ خدشات بے بنیاد ہیں۔
انوائرمنٹل این او سی دیا گیا ہے نیلم جیلم ہائیڈل پروجیکٹ کو۔
پاکستان کے زیر کنٹرول کشمیر میں پبلک ورکس کے محمد احسن کہتے ہیں کہ نیلم جیلم پن بجلی منصوبے کے لیے ماحولیاتی اجازت دیتے وقت ان تمام خدشات کو ملحوظ رکھا گیا۔ بھرپور مذاکرات کے بعد ہی ہم نے اتفاق کیا کہ واٹر اتھارٹی ایک سیکنڈ میں 15 کیوبک میٹر پانی فراہم کرے گی جو کوڑے کو تحلیل کرنے اور پھر پینے کے پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ ماحولیاتی تحفظ کے مقامی ادارے نے مخصوص شرائط کے تحت اس منصوبے کی اجازت دی. پن بجلی کمپنی جو اس منصوبے پر کام کر رہی ہے اسی کوشش میں ہے کہ تمام شرطوں کی تکمیل ہو سکے, لیکن ابھی بھی نوکر شاہی سرخ فیتا تاخیر کا باعث ہے.
ہمیں اس کے لیے ری ماڈلنگ کرنی ہے ہمارے
ریماڈلنگ ایگزسٹنگ واٹر ٹریٹمنٹ فیسلٹیز.
پاکستان کے زیر کنٹرول کشمیر میں ای پی اے یعنی ماحولیاتی تحفظ کے ادارے کے ڈائریکٹر شفیق عباسی کہتے ہیں کہ پانی کو صاف کرنے کی موجودہ تنصیبات کو نئی شکل دینا بڑا منصوبہ ہے جس پر ابھی کام ہونا ہے. واٹر اتھارٹی نے اس کی منظوری دے دی ہے اور بجٹ بھی مختص کر دیا ہے, لیکن پھر بھی ممکن ہے کہ اسے پورا ہونے میں 2 سے 3 سال لگ جائیں. کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور اس کے ایک حصے پر پاکستان کا بھی کنٹرول ہے اور وہاں تقریباً 1 عشرے سے بجلی کی شدید قلت ہے. نیلم جہلم پن بجلی منصوبے سے توقع ہے کہ 1000 میگا واٹ بجلی حاصل ہوگی, لیکن مظفر آباد کے رہائشی کہتے ہیں کہ یہ ساری بجلی نیشنل گرڈ میں بھیجی جائے گی, جبکہ امکان یہی ہے کہ خود ان کے لیے بجلی کی قلت گھنٹوں جاری رہے گی. بیچے جلانی, اردو بیو اے, واشنگٹن.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
بھارت کی سپریم کورٹ نے اپنے ایک اہم فیصلے میں وقار کے ساتھ مرنے کے حق کی اجازت دے دی ہے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
سپریم کورٹ نے اپنے ایک تاریخی فیصلے میں یہ کہتے ہوئے کہ شہریوں کو باعزت جینے کے ساتھ ساتھ باعزت مرنے کا بھی حق حاصل ہے, اذرہ ہمدردی موت کی اجازت دے دی. اس نے کہا کہ جو شخص مرض الموت میں مبتلا ہو یا ناقابل علاج کوما میں چلا گیا ہو, اس کے لائف سپورٹ سسٹم یعنی مصنوعی زندہ رکھنے کے آلات ہٹا لیے جانے چاہیے. چیف جسٹس دیپک مشرا کی سربراہی والے 5 رکنی آئینی بینچ نے اس سلسلے میں رہنما ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایسا صرف انہی مریضوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے جن کے صحت مند ہونے کی کوئی امید نہ ہو. بینچ نے کہا کہ کیا ایسے لوگوں کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ دروازے سے نکل جائیں اور عزت کے ساتھ موت کو گلے لگا لیں. عدالت کے بقول بعض لوگوں کے لیے ان کی موت بھی جشن کا لمحہ ہو سکتی ہے. آئینی بنچ نے کہا کہ ایسے مریضوں کے لیے جو کہ ناقابل علاج مرض میں مبتلا ہوں, گھر کا کوئی بھی فرد یا دوست عدالت میں جا سکتا ہے اور باعزت موت کا مطالبہ کر سکتا ہے. اس کے لیے پیشگی تحریری وصیت نامہ کی ضرورت نہیں ہے. عدالتی بورڈ فیصلہ کرے گا کہ پیسے بھی یوتھینیشیا کی ضرورت ہے یا نہیں. جب تک پارلیمنٹ اس سلسلے میں کوئی قانون نہیں بنا دیتی, سپریم کورٹ کی رہنما ہدایات جاری رہیں گی. 2015 میں اس وقت اس بارے میں ایک بحث چھڑی تھی جب ایک 66 سالہ نرس ارونا شانباگ کی ایک دوست نے عدالت سے اس کے لیے ادراہ ہمدردی موت کی اجازت طلب کی تھی. اس وقت سپریم کورٹ کے جج جسٹس مارکنڈے کاٹجو نے اپنے فیصلے میں غالب کا یہ شعر استعمال کرتے ہوئے کہ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی, موت آتی ہے پر نہیں آتی, مرضی کی موت کی اجازت دینے سے انکار کیا تھا. البتہ انہوں نے کہا تھا کہ اس پر بحث ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ معاملہ آئینی بنچ کے حوالے کر دیا گیا. ارونا شانباگ کے ساتھ عالم شباب میں جنسی زیادتی ہوئی تھی, جس کے بعد وہ مستقل کوما میں چلی گئی تھی. 40 برسوں تک اسی حالت میں رہنے کے بعد ان کی موت ہو گئی تھی. سپریم کورٹ نے ایک نجی تنظیم کامن کاز کی عرضداشت پر مذکورہ فیصلہ سنایا ہے. تنظیم کی جانب سے پیش ہونے والے سینئر وکیل پرشانت بھوشن نے اسے ایک تاریخی فیصلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب اس بارے میں تمام شکوک و شبہات ختم ہو گئے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
ایک ایسے وقت میں جبکہ ترک فورسز شام کے صوبے افرین میں اپنی سرحد کے ساتھ کئی عشروں سے جاری شورش میں ملوث کرد ملیشیا کے خلاف کاروائیاں کر رہی ہیں, ترکی میں موجود شام کے پناہ گزینوں کے مستقبل پر سوالات ابھر رہے ہیں. انقرہ یہ کہہ چکا ہے کہ اس کی فوجی کاروائیوں کا مقصد اپنی سرحدوں کو دہشت گردی کے ان خطرات سے محفوظ بنانا ہے جن کا تعلق شام کے کرد ملیشیا وائی پی جی سے ہے. وائی پی جی شام میں داعش کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے, جسے امریکہ کی حمایت حاصل ہے. لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا سوال اٹھ رہا ہے وہ شام کے پناہ گزینوں کی اپنے وطن واپسی کا ہے. حالیہ ہفتوں میں ترک سیاسی قیادت یہ کہتی رہی ہے کہ فوجی کاروائیوں کی کامیابی سے ہزاروں شامی پناہ گزینوں کی افرین واپسی کی راہ ہموار ہو جائے گی. انقرہ یہ کہہ چکا ہے کہ واپس بھیجے جانے والے پناہ گزینوں کی تعداد 3.5 لاکھ سے 5 لاکھ تک ہو سکتی ہے. پچھلے سال ترکی کے مختلف حصوں میں ترکوں اور شامی پناہ گزینوں کے درمیان کئی تصادم ہوئے تھے. پچھلے سال جولائی میں شامی نوجوانوں کے ہاتھوں ایک نو عمر ترک کی ہلاکت کے بعد دو روز فسادات جاری رہے تھے، جس کے نتیجے میں استنبول کے ایک مضافاتی علاقے سے 100 سے زیادہ شامی اور افغان خاندانوں کو نکال دیا گیا تھا۔ امریکہ کے تجارتی رفقا امریکہ کی جانب سے اسٹیل اور ایلومینیم درآمد کرنے پر محصولات عائد کرنے کے ٹرمپ انتظامیہ کے مجوزہ منصوبے پر شدید نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو اپنی پارٹی کی تنبیہ اور غیر ملکی تجارتی رفقا کی جوابی کارروائی کے انتباہ کے باوجود اسٹیل اور ایلومینیم کی درآمد پر محصولات کا اعلان کر دیا۔ واشنگٹن سے ولیم گیلو اور لندن سے ہینری رجویل کی رپورٹوں کی تفصیل مدثرہ منظر کی زبانی۔
بحر الکاہل کے پار شراکت کے معاہدے ٹی پی پی پر 11 ممالک نے دستخط کیے۔ عالمی سطح پر تجارتی رکاوٹیں کم کرنے کا یہ ایک اہم اقدام تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو ان رکاوٹوں میں اضافے کا اقدام کیا۔ ٹرمپ نے گزشتہ برس ٹی پی پی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا۔ اب ٹرمپ نے امریکہ کے پیداواری لوگوں کے تحفظ کے لیے اسٹیل اور ایلومینیم پر محصولات کا اعلان کیا ہے۔
The backbone of America, you know that. Very special people.
انہوں نے کہا، آپ امریکہ کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، آپ یہ جانتے ہیں، آپ بہت خاص لوگ ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وعدے پر اپنی انتخابی مہم چلائی تھی کہ وہ امریکی صنعتوں کو تحفظ دیں گے، جو ان کے کہنے کے مطابق کم خرچ غیر ملکی درآمدات کی وجہ سے نقصان اٹھا چکی ہیں۔ اب جبکہ ٹرمپ انتظامیہ اس وعدے کی تکمیل کے لیے قدم اٹھا رہی ہے، امریکہ کے ساتھ تجارت میں شریک ممالک جوابی کارروائی کا عہد کر رہے ہیں۔ سال کے ابتدائی دو ماہ میں چین کی ایلومینیم کی برآمد میں ایک تہائی اضافہ ہوا ہے، جس کا 14% امریکہ آتا ہے۔ بیجنگ نے نئے محصولات کے خلاف خبردار کیا ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے الفاظ، اس سے دونوں ممالک کو نقصان پہنچے گا اور یقیناً چین ضروری جوابی کارروائی میں حق بجانب ہوگا۔ یورپ نے بھی امریکی برآمدات کے خلاف ایسے ہی اقدامات کی دھمکی دی ہے۔ تجارت کی یورپی کمشنر سیسیلیا میلم سٹروم کے الفاظ، اسٹیل کی مصنوعات، دیگر صنعتی اشیاء اور زرعی مصنوعات، اور اس فہرست میں اناج سے تیار کردہ کچھ خاص اشیاء بھی ہیں، جیسا کہ پینٹ بٹر اور کرین بیریز، مالٹے کا جوس وغیرہ۔ صدر کا دعویٰ ہے کہ اسٹیل اور ایلومینیم کی صنعتیں دفاع کے لیے اہم ہیں، اس لیے محصولات ملکی سلامتی کے لیے ضروری ہیں۔
We want to build our ships, we want to build our planes, we want to build our military equipment with steel,
ہم اپنے ملک کی اسٹیل اور ایلومینیم سے اپنے جہازوں کی تعمیر چاہتے ہیں، اپنے طیارے بنانا چاہتے ہیں۔ یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ۔ تاہم آزادانہ تجارت کے بعض حامی جیسا کہ کیٹو انسٹیٹیوٹ میں تجارتی پالیسی کے تجزیہ کار سیمن لیسٹر کہتے ہیں کہ قومی سلامتی کے دفاع کا جواز موضوع نہیں۔
Their concern seems to be, well, what if we don't have a steel or aluminum industry? How are we going to make all our weapons?
بظاہر انہیں یہ تشویش ہے کہ اگر ہمارے پاس اسٹیل اور ایلومینیم نہ ہوا تو کیا ہوگا، ہم اپنے ہتھیار کیسے بنائیں گے؟ مگر بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اسٹیل اور ایلومینیم کی صنعت موجود ہے، اور اس سے بہت سا اسٹیل اور ایلومینیم پیدا ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ محکمہ دفاع نے بھی کہا ہے کہ بنیادی طور پر انہیں اپنی ضروریات کے لیے امریکی اسٹیل کا صرف 3% درکار ہوتا ہے، اور اس کی بڑی مقدار موجود ہے۔ پروفیسر کین شیڈلن کا تعلق لندن اسکول آف اکنامکس سے ہے۔ وہ کہتے ہیں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن یا WTO کو مشکل فیصلہ کرنا پڑے گا۔
Judges might say that in fact under the national security exemption it's okay if the US does that.
WTO کے ضابطے کے جج ہو سکتا ہے کہیں کہ در حقیقت قومی سلامتی کے استثناء کے تحت اگر امریکہ ایسا کرتا ہے تو درست ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو بنیادی طور پر پورا نظام بدل جائے گا، کیونکہ قومی سلامتی کے تحت آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ فی الحال میکسیکو اور کینیڈا پر یہ محصولات عائد نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے ساتھ امریکہ کے تجارتی مذاکرات جاری ہیں، اور دیگر ممالک استثناء کی درخواست کر سکتے ہیں۔ مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس کی جانب سے اس کی افواج کی صلاحیتوں میں جدت اور استحکام لانے کی مہم سے امریکی اور یورپی افواج کے لیے خطرہ بڑھ رہا ہے۔ بعض دفاعی حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ روسی افواج جلد یورپ میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے چیلنج بن سکتی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں اس بارے میں ایک رپورٹ۔
حالیہ عرصے میں دفاعی حکام کی توجہ اس بات پر رہی ہے کہ روس اپنے جوہری اسلحہ خانے پر ایک بار پھر بھروسہ کر رہا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے امریکہ کے دفاع کو ناکام بنانے کے قابل 4 نئے ڈیلیوری سسٹمز کا دعویٰ کیا تھا۔ یورپ میں امریکی افواج کے کمانڈر جنرل کرٹس اسکیپروٹی نے جمعرات کو واشنگٹن میں قانون سازوں کو اس بارے میں بتایا۔ سمندر پر، زمین پر، فضا میں روس کی افواج ہر شعبے میں جدید صلاحیتوں کا اظہار کر رہی ہیں، ایسا سرد جنگ کے بعد پہلی بار نظر آیا ہے۔ یہ تھے جنرل کرٹس اسکیپروٹی کے الفاظ۔ انہوں نے قانون سازوں سے کہا کہ امریکہ کے پاس اپنی صلاحیت بڑھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ روس نے اپنی روایتی فوجی طاقت کی تشکیل نو کی ہے، جس کا مظاہرہ یوکرین اور شام میں کیا گیا ہے۔ Given their modernization and the pace that it's on and what we are aware of they're doing, we have to maintain our modernization that we've set out. روس اپنی افواج کی صلاحیتوں میں جدت اور استحکام لا رہا ہے اور ہمیں اس بارے میں علم ہے، اس لیے ہمیں اپنی صلاحیتوں میں اضافے کو جاری رکھنا ہوگا تاکہ جن علاقوں پر ہمارا غلبہ ہے وہ برقرار رہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو میرے خیال میں 2025 تک تقریباً ہر شعبے میں روس کے چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تھے جنرل کرٹس اسکیپروٹی کے الفاظ۔ انہوں نے واضح کیا کہ قطب شمالی جیسے کچھ علاقوں میں روس کا غلبہ جلدی ہو سکتا ہے اور وہ 2-3 برسوں میں شمالی راستوں پر کنٹرول بڑھا سکتا ہے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میانمار میں مسلمان روہنگیا برادری کی نسل کشی اور ان پر جاری جبر و تشدد پر اقوام متحدہ کے ایک اعلی عہدیدار نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ میانمار کی حکومت کا کہنا ہے کہ سرکاری سطح پر مسلم روہنگیا برادری کا قتل عام کبھی نہیں کیا گیا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ہوزے مے اونی کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
حال ہی میں اقوام متحدہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل برائے انسانی حقوق اینڈریو گلمور نے کاکس بازار بنگلہ دیش میں مہاجر کیمپوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ روہنگیا مسلمانوں نے ظلم و ستم کی اندوناک کہانیاں سنائی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میانمار کی فوج نے راکھین صوبے میں ان مسلمانوں پر بری طرح مظالم ڈھائے ہیں۔
fields taken away from them by the authorities, their animals have been stolen by
حکام نے کسانوں سے ان کی زمینیں چھین لی، ان کے جانور بت پڑوسیوں نے چرا لیے اور ہلاک کر دیے، ان کے بازار اور مکانات جلا کر بھسم کر دیے گئے۔ دوسری طرف میانمار کی حکومت اس قتل عام کی مسلسل تردید کرتی آ رہی ہے۔ میانمار کی قومی سلامتی کے مشیر تھانگ تن کہتے ہیں،
We've often heard many accusations that there is ethnic cleansing or even
ہم اکثر ایسے الزامات سنتے آئے ہیں، مگر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ میانمار کی حکومت کی یہ پالیسی نہیں رہی ہے۔ قتل عام اور نسل کشی کے الزامات لگائے تو گئے ہیں، مگر اب تک کوئی واضح شہادت پیش نہیں کی گئی۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کا کہنا ہے کہ میانمار کی حکومت نے اس کی تحقیقات میں معاونت سے ہمیشہ انکار کیا ہے۔ اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل گلمور کہتے ہیں،
Clearly there has to be sustained international pressure on the government of Myanmar.
واضح طور سے بین الاقوامی برادری میانمار کی حکومت پر دباؤ ڈالتی آ رہی ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی فورسز کو ان بہیمانہ اقدامات سے باز رکھے۔ میانمار کی موجودہ حکومت کی لیڈر آن سان سوچی بھی فوج کے خلاف کسی قسم کا بیان دینے سے گریز کرتی آ رہی ہیں۔ نوبیل امن انعام یافتہ اس خاتون کو سخت عالمی تنقید کا سامنا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کی ایجنسی نے متنبہ کیا ہے کہ بنگلہ دیش کے کاکسس بازار میں پناہ لیے ہوئے ہزاروں روہنگیا افراد جو گندے اور ضرورت سے کہیں زیادہ گنجان آبادی والے کیمپوں میں مقیم ہیں، انہیں اب اس علاقے میں گھومتے ہوئے ہاتھیوں سے مٹ بھیڑ ہونے کے خطرے کا سامنا ہے۔ اس بارے میں لیزا شلائن کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
گزشتہ سال اگست سے لے کر اب تک 670,000 روہنگیا افراد میانمار میں تشدد اور اظہار رسانی سے بھاگ کر بنگلہ دیش میں پناہ لے چکے ہیں۔ ان میں سے اکثر کاکسس بازار کے کوٹو پالونگ مہاجر کیمپ میں مقیم ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ریفیوجی کیمپ ہے۔ ان مہاجرین کو مختلف خطرات کا سامنا ہے، جن میں وبائی امراض کا پھیلاؤ، غذائی قلت اور بارشوں کے سخت ترین موسم وغیرہ شامل ہیں، اور اب اس میں غیر متوقع اور ممکنہ طور پر جان لیوا جنگلی جانوروں سے مٹ بھیڑ کا خطرہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کی رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ جس علاقے میں مہاجر کیمپ بنائے گئے ہیں وہ مقام طویل عرصے سے ایشیائی ہاتھیوں کا طبعی مسکن ہے۔ ادارے کے ترجمان آندرے مہاچک کا کہنا ہے کہ تقریباً 40 کے قریب ہاتھی بنگلہ دیش اور میانمار کے درمیان خوراک کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں۔ مہاچک کا کہنا ہے
As a result of the interaction now between the refugees and the wildlife, we had the situation where
پناہ گزینوں اور جنگلی حیات کے درمیان مٹ بھیڑ کے نتیجے میں اب تک 10 افراد کے ہلاک ہونے کے واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ ایسا اس وقت ہوا جب ہاتھی کیمپ میں داخل ہو گئے اور نہ صرف لوگوں کو ہلاک کر دیا بلکہ جو کچھ ان کے پاس تھا اسے بھی تباہ و برباد کر دیا۔ مہاچک کا کہنا ہے کہ یو این ایچ سی آر نے انٹرنیشنل یونین آف کنزرویشن آف نیچر کے ساتھ مل کر ان مہاجرین کو ہاتھیوں کا مزید سامنا کرنے کے واقعات سے محفوظ رکھنے پر کام شروع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یونین آف کنزرویشن عشروں سے بنگلہ دیشیوں کی مدد کر رہی ہے تاکہ وہ جنگلی ہاتھیوں کے ساتھ سلامتی سے رہ سکیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ٹیکساس میں اس ہفتے پرائمری ووٹنگ کے آغاز کے ساتھ 2018 کے کانگریس انتخابات کی مہم کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ اس سال ایوان نمائندگان کے تمام 435 اور سینٹ کی 100 میں سے ایک تہائی نشستوں پر انتخابات ہوں گے۔ انتخابی نتائج کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ریپبلکن اتحادیوں اور اپوزیشن ڈیموکریٹس پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون نے واشنگٹن سے صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں مبشر زیدی۔
قدامت پرست ریاست ٹیکساس میں ہونے والے پرائمری انتخابات میں ڈیموکریٹس نے بھاری تعداد میں حصہ لیا۔ یہ انتخابی مارکے میں ممکنہ شدت کا اشارہ ہے جو صدر ٹرمپ اور دونوں سیاسی جماعتوں کے لیے اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک رجحان جو پہلے سے واضح ہے وہ خواتین امیدواروں کی تعداد میں بڑا اضافہ ہے، خاص طور پر ڈیموکریٹس میں، جن کی جانب سے ٹیکساس میں لیزی پینیل بھی امیدوار ہیں۔ ہمیں احساس ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہماری آواز سنی جائے اور ہماری بھی اپنی نشست ہو۔ یہ تھے لیزی پینیل کے الفاظ۔ ڈیموکریٹس نے ایوان نمائندگان اور سینٹ میں دوبارہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے صدر ٹرمپ کی مخالفت کو مرکزی موضوع بنایا ہے، لیکن اس ہفتے ٹیکساس کی پرائمریز میں ریپبلکن ووٹر بھی کافی تعداد میں نکلے ہیں اور ان میں سے بہت سے صدر ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک جینیفر ڈریبنٹ ہیں۔
But he is doing a lot of good for this country and I hope they see that we have people of all ethnicities here.
ٹرمپ اس ملک کے لیے بہت زیادہ اچھے کام کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ لوگ دیکھیں گے یہاں تمام اکائیوں سے تعلق رکھنے والے ہمارے صدر کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ تھے جینیفر ڈریبنٹ کے الفاظ۔ ٹرمپ بھی اپنے ووٹروں پر زور دے رہے ہیں کہ اس سال لاپرواہی نہ کریں۔
You're sitting back, you're watching television, maybe I don't have to vote today, we just won the presidency, and then we get
ایسا نہ ہو کہ آپ گھر بیٹھے ٹی وی دیکھتے رہیں اور کہیں مجھے ووٹ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، ہم صدارتی انتخاب جیتے ہوئے ہیں، اور پھر ہم ہار جائیں۔ ہم ایسا نہیں ہونے دے سکتے۔ یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ۔ بروکنگ انسٹیٹیوشن سے وابستہ تجزیہ کار بل گیلسٹن کا کہنا ہے کہ صدارت کے پہلے سال میں سیاسی جھٹکوں کے باوجود ٹرمپ نے ریپبلکنز کو اپنی پشت پر متحد کر رکھا ہے۔
The more strongly a voter identifies with the Republican Party, the more strongly he or she tends to approve of Donald Trump.
جو ووٹر ریپبلکن کا جتنا بڑا حامی ہے وہ اتنا ہی بڑا ڈونلڈ ٹرمپ کا حمایتی ہے، لہٰذا حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ریپبلکن پارٹی اب ٹرمپ کی پارٹی ہے۔ یہ تھے بل گیلسٹن کے الفاظ۔ لیکن ایسا ٹرمپ کی مجموعی ریٹنگ کی قیمت پر ہوا ہے جو تاریخی طور پر انتہائی کم سطح پر برقرار ہے۔ کوئن پیاک پولنگ کے ٹم میلوے کا کہنا ہے کہ یہ بات ریپبلکن امیدواروں کے لیے فکر کا سبب ہے۔
As the president goes down, the trust and desire to vote for Republicans goes down. And that is a trend that just is quietly building.
جیسے جیسے صدر کی مقبولیت گھٹتی ہے ریپبلکن کا اعتماد اور ووٹ ڈالنے کی خواہش کم ہوتی جاتی ہے، اور یہ وہ رجحان ہے جو خاموشی سے ریپبلکنز کے خلاف بن رہا ہے۔ مڈ ٹرم میں مشکل صورتحال ان کی منتظر ہے۔ یہ تھے ٹم میلوے کے الفاظ۔ متعدد ریپبلکن قانون ساز پہلے ہی ریٹائر ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ بروکنگ انسٹیٹیوشن کے تجزیہ کار جان ہوڈک کہتے ہیں کہ یہ بھی اس سال ڈیموکریٹس کے عروج کا اشارہ ہو سکتا ہے۔
There are many members who are retiring because of what the political landscape looks like.
جو سیاسی منظرنامہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کی وجہ سے کئی قانون ساز ریٹائر ہو رہے ہیں۔ ڈیموکریٹس نشستوں کے مقابلے میں ریپبلکن نشستوں کے ہدف بننے کے زیادہ امکانات ہیں۔ نومبر میں ڈیموکریٹس کی کامیابیوں سے کانگریس میں ٹرمپ کا ایجنڈا متاثر ہو سکتا ہے، اور 2020 میں آئندہ صدارتی انتخاب تک ان کے 2 سال مشکل تر ہو جائیں گے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
یہ بات نہایت واضح ہوتی جا رہی ہے کہ امریکہ کے مستقبل کے لیے ہند و بحر الکاہل سے زیادہ اور کوئی جغرافیائی علاقہ اہم نہیں ہے۔ اس علاقے میں دنیا کی ایک تہائی آبادی رہتی ہے۔ دنیا میں مجموعی قومی پیداوار کا ایک تہائی یہاں سے حاصل ہوتا ہے، اور دنیا بھر میں بعض سب سے بڑی اور نہایت شاندار معیشتوں کا تعلق اسی علاقے سے ہے۔ یہ بات خارجہ تعلقات کے بارے میں سینٹ کی کمیٹی کے سامنے ایک حالیہ شہادت کے دوران مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل کے امور کے لیے قائم مقام معاون وزیر خارجہ سوزن تھرنٹن نے کہی۔ تاہم ایشیا بحر الکاہل کے علاقے میں بہت سے حقیقی سیکیورٹی اور اقتصادی چیلنج درپیش ہیں۔ ان میں شمالی کوریا کا تباہ کن خطرہ، ایک مطلق العنان چین کا ابھرنا اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کا پھیلاؤ شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ شمالی کوریا کی جانب سے خطرہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اور کشیدگی اور انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے۔ جمہوریت اور حکمرانی میں بدعنوانی اور انسانی حقوق کے معاملے میں بگاڑ سے بھی بعض ملکوں میں استحکام اور ترقی کے امکانات کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ مسائل مضبوط اور پرعزم قیادت کے بغیر حل نہیں ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ اس سلسلے میں ثابت قدم اور مستعد ہے۔ کم جونگ ان کی جانب سے شمالی کوریا کی ایٹمی اور بلیسٹک میزائل کی صلاحیتوں کو ترقی دینے کی کوششوں کے جواب میں امریکہ نے شمالی کوریا کے خلاف سخت سفارتی کارروائیوں اور اقتصادی تعزیرات کے ذریعے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی مہم شروع کی ہے۔ دنیا بھر میں ہمارے بہت سے اتحادیوں نے اس کی پیروی کی ہے اور شمالی کوریا کی سفارتی سرگرمیوں کو محدود کر دیا ہے یا انہیں ختم کر دیا ہے۔ تمام تجارتی تعلقات منقطع کر دیے ہیں اور شمالی کوریا کے خلاف اقتصادی تعزیرات لگا دی ہیں یا انہیں سخت کر دیا ہے۔ ہم نے چین پر سود مند تعلقات کے لیے اپنی خواہش واضح کر دی ہے، اور یہ کہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اختلافات کو ختم کرنے اور انہیں حل کرنے کے لیے کام کریں۔ تاہم ایشیا سے امریکہ کو بے دخل کرنے کی کسی بھی کوشش کو یا علاقے کے ممالک پر دباؤ ڈالنے یا ڈرانے دھمکانے کی کسی کارروائی کو برداشت نہیں کریں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ ہم ایپیک کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں گے تاکہ اعلیٰ معیار اور منصفانہ تجارت کو فروغ دیا جا سکے اور آسیان کے علاقائی ڈھانچے کی حمایت جاری رکھی جا سکے۔ قائم مقام معاون وزیر خارجہ تھرنٹن نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی قیادت میں انتظامیہ ہند و بحر الکاہل کی اپنی حکمت عملی کے ذریعے پورے علاقے میں شراکت داری کو وسعت دینے اور اسے گہرا کرنے کے لیے کام کر رہی ہے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ علاقے کے ممالک کو خود اپنے فیصلے کرنے کے لیے حمایت حاصل ہے، اور انہیں ایسا دباؤ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ایسے احسانات سے زیر بار ہو جائیں جن سے بہتر حکمرانی یا طویل المدت ترقی متاثر ہوتی ہے۔ امریکہ بحر الکاہل کے علاقے کی ایک طاقت ہے، اور اس علاقے کی کامیابی سے امریکہ بدستور وابستہ رہے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں،
حالات حاضرہ،
بین الاقوامی معاملات،
سماجی مسائل
اور انٹرٹینمنٹ،
ان سب کا ایک سیر حاصل جائزہ۔
دیکھیں ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام ویو 360 میں
پیر سے جمعے کی شام 7:30 PM
صرف آج نیوز پر۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر چاند۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ایک اور نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.